بیان میں جو ہے چل گیا، کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل اور صحت کی باتیں بھی سیکھ لیا کریں. یہ جو گلاس ہے نا چھوٹے منہ والے، ان میں پانی پینا مشکل ہوتا ہے، آپ خود تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں، بہت مشکل ہوتا ہے. تو گلاس جو ہے اس کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ تھوڑا سا چوڑا ہونا چاہیے. یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک چوڑے منہ والا گلاس رکھیں اور ایک چھوٹے منہ والا. تو مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اتنے پتلے پتلے، وہ ایک عجیب سی مشکل لگتا ہے اس میں سے پانی پینا. دوسری ایک بات بہت اہم ہے یہ صحت کے حوالے سے، افطار کے وقت جو لوگ جوسز سے افطار کرتے ہیں، جوس وغیرہ پیتے ہیں، یہ گردوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب معدہ بالکل خالی ہوتا ہے نا، بالکل خالی، اور پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے، بالکل خالی ہوتا ہے، تو اس میں جو ڈالیں گے وہ ٹھا کر کے لگے گا. تو گردے بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی لیکوڈ چیز ملے. اس میں اگر آپ نے کولڈ ڈرنک پی لی، یا یہ جو آج کل جوسز، بازاری جوسز کی بات کر رہا ہوں، جو بازار کے جوس ہیں ان میں کیمیکل ہوتا ہے، ایسٹرک ایسڈ ہوتا ہے جو اس کو محفوظ کرنے کے لیے، تو یہ آرٹیفیشل چیزیں جب آپ کھائیں گے تو وہ گردوں میں بھی ٹھا کر کے لگیں گی. کھانا کھانے کے بعد، پیٹ بھرنے کے بعد کولڈ ڈرنک اتنی نقصان نہیں دیتی. خالی پیٹ ہو، اور خالی بھی ایسا کہ پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہو. ایک تو خالی پیٹ ہوتا ہے نا صبح نہار منہ، افطار والا جو خالی پیٹ ہے وہ خالی کا بھی خالی ہوتا ہے. تو اس میں کولڈ ڈرنک نہ پیا کریں، یعنی اس سے، یا جوسز سے افطار نہ کیا کریں، اس سے بہت جلدی گردے خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک اور چھوٹا سا چٹکلا آپ کو بتاتا ہوں، رمضان میں اپنی صحت کو عام دنوں سے زیادہ اچھا بنانے کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیسی چٹکلا، دیسی ٹوٹکا، فون آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس، لوگ مجھے زبیدہ آپا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں. فون نہ کریں اس موضوع پر، میں کوئی حکیم نہیں ہوں، کچھ جنرل نالج ہے وہ چھوٹی موٹی بتا دیتا ہوں. فون نہ کیا کریں کہ حضرت وہ خون گاڑا ہو رہا ہے، اس کو پتلا کرنے کا کیا طریقہ ہے، بلڈ پریشر والد صاحب کا ہائی رہتا ہے، بھائی یہ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ. تو ویسے ہی چٹکلا، یہ جو لہسن ہے نا، لہسن جو ہے یہ اللہ نے ایک بہت بڑی چیز، یعنی ایک انسان کی صحت کے لیے مفید چیز پیدا کی ہے. لہسن کیا کرتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر اگر ہائی ہے تو اس کو لو کرتا ہے، لو ہے تو اس کو نارمل کر دیتا ہے. تو ویسے لہسن کھانا بڑا مشکل کام ہے، یعنی صحت، ہم جو کھانے میں پکا کے کھاتے ہیں نا اس میں تو لہسن کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے. لہسن جو ہے نا چبا کے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی لہسن کے بڑے فضائل میں کرتے تھے، لیکن حضرت نے جو ہے نا ایک دفعہ غلطی سے لہسن کھا لیا. ٹھیک، اس کے فضائل سن کے ایک دفعہ لہسن کھایا تو حضرت کے مزاج میں نفاست بہت تھی. ہمارے جو شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب، بہت نفاست تھی ان کے مزاج میں، بدبو ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور بے انتہا خوشبو کا استعمال کرتے تھے، بے انتہا. تو اپنے کمرے میں بھی ہر وقت عود کی لکڑی جلتی تھی. آج کل تو لوگ خوشبو لگاتے ہیں شو مارنے کے لیے، محفلوں میں جائیں گے تاکہ لوگوں کو خوشبو آئے. جو جن کی طبیعت میں نفاست ہوتی ہے نا، وہ خوشبو لگاتے ہیں اپنے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے حضرت تنہائی میں بھی خوشبو کے بغیر نہیں بیٹھتے تھے، اور نماز پڑھنے آتے تھے تو فرماتے تھے کہ خوشبو میں نہا کے آتا ہوں میں، بہت زیادہ. اور خوشبو بھی ایسی نہیں کہ جسے سونگ کے انسان کو چکر آنا شروع ہو جائیں. آج کل لوگ آتے ہیں نا، حضرت یہ ہدیہ ہے، خوشبو لگا دیتے ہیں زبردستی. میں اس کو سونگے بغیر ڈیٹول سے تین دفعہ دھوتا ہوں جا کے، کہ یار سونگ لیا تو کہیں کچھ مسئلہ نہ ہو جائے، چھینکے آنا شروع ہو جائیں گی. تو بہت اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. تو انہوں نے کہیں، وہ ہمارے حضرت کا ایلوپیتھک پہ بھی کافی مطالعہ تھا، اور حکمت پہ بھی، حکیم یعنی نیم حکیم بھی تھے. تو اب لہسن کھانا شروع کیا تو وہ ایسے ہی کھا لیا کچا، فائدہ بھی جب ہوتا ہے جب کچا کھایا جائے. تو اب اس میں جو بدبو آئی ہے تو پھر حضرت فرماتے ہیں پورا دن جو ہے نا میرا خراب ہو گیا. حضرت نے فرمایا ایسے ہی ٹھیک ہے، بیمار تو نہیں تھے، حفظان صحت کے لیے، حفظ ما تقدم کے لیے استعمال کر رہے تھے. لیکن ویسے حقیقت یہ ہے کہ لہسن اگر چبا کے کھایا جائے نا تو کولیسٹرول کو بھی کم کر دیتا ہے. اور ایک سب سے بڑی خاصیت لہسن کی یہ ہے کہ جسم میں جہاں بھی گندا خون ہوگا، یہ گندے خون کو جسم سے باہر نکال دے گا، اور خون کی نالیوں کو کھول دیتا ہے. پورے جسم بھی میں جہاں بھی خون کی سرکولیشن رکی ہوئی ہے نا، دل میں ہو یا دماغ میں ہو. بعض لوگوں کے دل میں پرابلم ہوتا ہے, بعض کے دماغ میں پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ خام خام میں ان کو لتاڑتے رہتے ہیں, اصل میں ان کے کہیں جو سرکولیشن ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو لسن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بھی بلاکیج ہے, جہاں جہاں بھی مسئلہ ہے, وہ خون کی سرکولیشن کو صحیح کر دیتا ہے بالکل. تو آپ یہ رمضان میں کھا سکتے ہیں. کیسے کہ 3-4 لسن جو ہے نا, دیسی لسن بھی چائنا کے آ رہے ہیں, وہ کسی کام کے نہیں ہیں. دیسی لسن کو کوٹیں اور تھوڑی سی اس میں دہی اور پودینے کی چٹنی ملا دیں, پودینے کے پتے مل چٹنی نہیں پودینے کے پتے, تاکہ ذائقہ آ جائے. پھر پکوڑے سے افطار کرتے ہیں نا, بہت مشکل ہے بھائی. دسترخوان میں افطاری کے وقت سموسے پکوڑے وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں, تو کسی بھی طرح سے آپ نے وہ چٹنی پوری پیٹ میں اتارنی ہے, تاکہ 4 لہسن آپ کے پیٹ میں کسی بھی طریقے سے اتر جائے. تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی آنکھیں تیز ہونا شروع ہو جائیں گی, جسم آپ کو ہلکا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جسم کیسا محسوس ہوگا, تھوڑے دنوں میں فریش ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے, تو اب ظاہر ہے صحت کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو عام دنوں میں چٹنی نہیں کھاتے لوگ اتنی زیادہ, لیکن افطاری میں آپ اس کو چٹنی نہیں تو روٹی سے نوالا بنا کے بھی کھا لیں اس چٹنی کو. ویسے لہسن کو روٹی سے کھانا بڑا مشکل ہے, اگر کوئی ہمت کر سکتا ہو ویسے ہی کھا لے چبا کے, لیکن مشکل کام ہو جائے گا, وہ مرچیں بہت لگتی ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اچھا خیر, بیان شروع کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کل ہم نے جو بیان شروع کیا تھا وہ پیغمبروں کا شجرہ بیان کر رہے تھے, اس میں آج انشاءاللہ تیسرا حصہ بیان ہوگا, اور آج اس کو انشاءاللہ مکمل کر دیں گے. تو میں کیا بتا رہا تھا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, کل میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ حضرت ہاجرہ, حضرت سارا باندھی تھی, حضرت سارا نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھی, یہ غلطی سے میری زبان سے نکل گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا, یہ گاؤں میں تھے, دیہات میں, بیت المقدس کے کہیں قریب قریب رہتے تھے یہ. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 11 بیٹے دیے. یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح کیے تھے, ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے اور دوسری زوجہ سے 9 بیٹے تھے. تو ایک زوجہ سے جو 2 بیٹے تھے ان کا نام تھا یوسف اور بنیامین, اور دوسری زوجہ کے جو 9 بیٹے تھے ان کا نام بنی اسرائیل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان میں بڑے بیٹے کا نام یہودا کہا جاتا ہے, واللہ اعلم. اسی سے پھر یہودیوں کو اسی طرف منسوب کیا جاتا ہے, اللہ اس کی حقیقت جانتا ہے, صحیح ہے غلط ہے, بہرحال. تو یہ جو یوسف علیہ السلام تھے اور بنیامین, ان میں تقوی زیادہ تھا. بعض دفعہ بیٹا ایسا ہوتا ہے نا کہ بچپن سے ہی اس میں کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں کہ باپ کو اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے. بچوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے, بچپن سے ہی آپ دیکھیں گے بعض بچے بچپن سے بدتمیز ہوتے ہیں, کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتے, اور بعض بچے بچپن میں سے ہی ادب احترام والے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو ماں باپ کی طرف سے ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو بعض بچے بچپن سے ہی سست ہوتے ہیں, بیٹھے ہیں تو جہاں بیٹھے ہیں ہلتے ہی نہیں, اور بعض بچپن سے ہی کیا ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہاں بٹھائیں گے 2 منٹ میں ادھر سے ادھر پہنچ جائیں گے. جو ذہین بچے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو والدین سے ٹرانسفر ہوتی ہیں اولاد میں. اس لیے علماء بار بار کہتے ہیں کہ نکاح کرنے میں چھان پھٹک سے کام لیا کرو, اپنی نسلوں کو برباد نہ کرو, ٹھیک ہے نا. نسلوں کو برباد نہ کیوں گی, بھنگن چماروں میں جا کے نکاح کر لیا اور ساری نسل کیا ہو گئی, خراب ہو گئی. تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, مشہور واقعہ ہے, ہم سورہ یوسف میں انشاءاللہ پڑھیں گے وہ, کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو جیلسی ہونا شروع ہو گئی حضرت یوسف. جب باپ کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں نا, تو پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ باپ کی توجہ میری طرف زیادہ رہے, اور اگر زیادہ بچے نہیں ہوتے تو پھر بچوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہوتا. یہ بھی اولاد کی کثرت کا ایک فائدہ ہے, समझ में नहीं आ रही बात। एक आध बच्चे में कंपटीशन नहीं होता, कहते हैं अब्बा उससे प्यार करते हैं तो करते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ज्यादा बड़ा खानदान होता है, सबका सरबरा एक होता है, तो फिर बच्चों में भी ये कंपटीशन होता है कि बाप की तवज्जो हमारी तरफ ज्यादा रहे। तो याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे उनसे। तो ये जो 9 भाई थे, इनको जो है ना हसद होने लगा कि हम मजबूत हैं, ताकतवर हैं, बाप को अपने ताकतवर बेटों से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए जो बाप का बाजू बनते हैं, तो इनसे मोहब्बत क्यों हो रही है। हालांकि पैगंबर को जो मोहब्बत होगी वो सिफात की बुनियाद पर होगी, महज ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर नहीं होगी। इससे क्या सबक मिलता है कि अगर आपको अपनी औलाद में उससे मोहब्बत है जो कमा के खिला रहा है, और उससे नहीं है जो बेचारा गरीब है लेकिन वो नमाजी है, परहेजगार है, तो इसका मतलब आपकी अपनी तबीयत में फसाद। आपको बच्चे की खसूसियात की वजह से मोहब्बत नहीं, आपको उसके दुनियावी मफाद की वजह से मोहब्बत है। तो अपनी औलाद से मोहब्बत तखवा और लाहियत की बुनियाद पर किया करें, पैसे की बुनियाद पर ना किया करें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो दूसरे भाई थे, ताकतवर थे ना, तो उनके तो अब्बा की लड़ाई में तो हम काम आएंगे, लेकिन अब्बा को मोहब्बत किससे, ये छोटे से, ये तो कमजोर है। तो उस छोटे में सिफात ऐसी थी, क्वालिटीज ऐसी थी जिनकी वजह से मोहब्बत थी। बहरहाल मशहूर वाकया है कि भाइयों ने कुएं में डाल दिया, फिर मिस्र वालों ने निकाला। तो मिस्र तो काफी दूर है फिलिस्तीन से, लेकिन वो मिस्र ले गए, बाजार में ले जाके फरोख कर दिया। फिर बादशाह के महल में गए, बच्चा खूबसूरत था, बादशाह की औलाद नहीं थी, उसने कहा चलो मैं रख लेता हूं, या तो गुलाम बनाऊंगा या अपना मुंह बोला बेटा बना लूंगा। जवान हुए, बिल आखिर फिर मिस्र के बादशाह बन गए। और बादशाह बनने के बाद अपने सारे भाइयों को और वालिद साहब को और वालदा को भी मिस्र बुला लिया। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि ये पता चले कि ये सारा सेटअप जो था ना, ये बनी इसराइल का, ये मिस्र में कैसे मुंतकिल हुआ है। बहुत मुश्किल, समझ रहे हैं बात को। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए थे ना, ये तो सबको पता होगा। तो फिर उन्होंने अपने भाइयों के जुर्म को भी माफ कर दिया, और फिर अपने भाइयों से कहा कि अपने वालिदैन को, मेरे वालिदैन को कहां ले आओ। बाज लोगों ने यह लिखा है कि वो सगी वालदा नहीं थी बल्कि खाला थी। याद रखो इस पर कोई दलील नहीं है। कुरान जब वालदैन कह रहा है तो वालदैन का मतलब वालदैन ही होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। तो खाम खामे इधर उधर की रिवायतें, मौजू मन घड़त हाशिए लगा के ना लोग कुरान के सही सही चीजों को भी दाएं बाएं कर देते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का कुरान में कई जगह जिक्र है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अपने वालिद से कहा, अपने वालिद से कहा। उनका नाम आजर था, कुरान ने नाम तक बता दिया। लेकिन बाज लोगों ने सोचा छोड़ दिया कि वो वालिद नहीं बल्कि चाचा थे। अब चाचा थे भाई, ठीक है, क्योंकि अब्बा को भी मजाजन चाचा, चचा को भी अब्बा कह दिया जाता है। तो चचा को अब्बा कह तो दिया जाता है, लेकिन कोई दलील तो हो, कोई करीना तो हो। ऐसे तो कुरान की हर आयत में आप कुछ ना कुछ निकाल लेंगे कि नहीं इसके, इससे क्या मुराद है, इससे ये नहीं, नमाज से मुराद है जकात। अब मुनकरीन हदीस क्या कहते हैं, नमाज वाजिब नहीं है। क्यों वाजिब नहीं है भाई, कुरान में जगह जगह नमाज है। कह रहे हैं इस नमाज से तो मीटिंग मुराद है, मीटिंग 5 टाइम मुसलमान आपस में मीटिंग करें फलाहो बहबूद रियासत की खिदमत के लिए। भाई हज भी तो है, हज से मुराद है सालाना इज्तिमा, सही है ना, एनुअल मीटिंग। और नमाज से मुराद है, तो मीटिंग तर्जमा कर दिया, तो करने को कुछ भी करते चले जाओ। तो लफ्ज को जब तक उसके हकीकी माना से हटाने की कोई दलील नहीं होती, उसको अपने हकीकी माना से फेरना जायज नहीं है। ये उसूल याद रखें, उसका वही मतलब है जो बयान हो रहा है। तो हजरत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, वो भी वालिद ही थे। असल में बाज लोगों को इश्काल यह हुआ है कि हम अल्लाह के खलील के वालिद के बारे में कैसे कहें कि वो मुशरिक थे, ये तो माज अल्लाह उनकी तौहीन है। तो भाई अल्लाह के हां आखिरत की नजात का मायार किसी के अब्बा या दादा होने पर नहीं है। आखिरत का मदार किस पर है, ईमान पर। ईमान है तो ठीक है, यही तो इस्लाम की हकानियत और खूबी है कि इस्लाम कह रहा है कि आज इब्राहिम के वालिद ने बुत परस्ती की है, क़यामत के दिन भी हजरत इब्राहिम अपने वालिद को जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते। हदीस में आता है कि हजरत इब्राहिम अपने क़यामत के दिन अल्लाह से कहेंगे कि ए अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया है कि तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेगा, तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या रुसवाई हो सकती है कि मेरे बाप को जहन्नम में डाला जा रहा है। बेटे को तो मोहब्बत होगी ना बाप से, तो अल्लाह ने حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے کہ ابراہیم میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے. رہا مسئلہ کہ آپ کو ذلت سے بچانا تو میں آپ کے باپ کی شکل و صورت کو تبدیل کر دوں گا تاکہ آپ کو وہ جذبات نہ ہو احساس نہ ہو, صورت تبدیل کر کے ڈال دوں گا میں. تو یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. تو اسی سے یہ جو پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کے ایمان کی بحث ہوتی ہے, عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا, تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت میں کہتے ہیں کہ بھئی ابو طالب وہ بھی جنت میں جائیں گے. حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ اتنا لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور یہ کرتے تھے, آپ نے فرمایا کہ نہیں, کیونکہ شرک پر موت واقع ہوئی ہے لہذا وہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اسلام نے اصول اور ضابطے بیان کر دیے, وہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں کوئی نیک بنتا ہے نا تو اپنے ابا دادا سارے جنت میں زبردستی لے کے جاتا ہے, ان میں جو برائیاں بھی ہوں گی نا وہ کہہ کہ نہیں وہ بہت اچھے تھے. ہوتا ہے نا کہ جب بھی ایک صاحب آئے میرے بھائی کے پاس, میرے بھائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے میرے پاس آئے اور کہنے لگے یار مجھے میرے ابا کے کوئی ملفوظات ہیں, کوئی انہوں نے لوگوں کو نصیحتیں کی ہوں, میں جب بیان کرتا ہوں نا تو مجھے اپنے ابا کی باتیں بھی بتانی ہوتی ہیں, تو آپ کو اگر میرے ابا کی کچھ باتیں یاد ہیں تو مجھے بتا دیں تاکہ میں وہ لوگوں کو بتایا کروں. کیا مطلب ہے, اپنے ابا کو کیش کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. زندگی میں تو ابا کو کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی, زندگی میں کبھی ابا کو پوچھا ہی نہیں کہ ابا کی نصیحتیں کیا, مر گئے تو اب لوگوں نے ان کو جانشین بنا دیا, اب ابا یاد آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب جو ہے ابا یاد آ رہے ہیں کہ چلو ابا کو کیش کراتا ہوں میں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. خیر, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین پھر فلسطین سے ہجرت کر کے کہاں گئے ہیں, مصر. اور اللہ نے یہ نعمت کے طور پر بیان کیا, وجاء بكم من البدوی, یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے کہا اور اپنے بھائیوں سے کہ اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو گاؤں سے شہر کی طرف لے کر آ گیا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اپنے سارے رشتہ داروں کو کہ بھئی آؤ شہر کی زندگی میں آؤ. مصر بہت آباد اور بڑا شہر تھا جہاں باقاعدہ حکومتیں تھیں, تو مصر میں یہ سب آ کے آباد ہو گئے, حکومت میں تھے. اور تقریباً کہتے ہیں کہ صرف یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, بہویں, پوتے, نواسیاں اور نواسے, ان کی تعداد 90 سے اوپر تھی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, پوتے, بہویں, بیٹیاں اور پوتے نواسیوں کی تعداد کتنی, 90 یا اس سے اوپر تھی. تو یہ پورا یعقوب علیہ السلام کا خاندان آیا ہے اور مصر میں آ کے آباد ہو گیا. اب یہ لوگ تھے بڑے خوبصورت, کیونکہ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اتنے خوبصورت تھے, لحیم شہیم, لمبے چوڑے. یہ جو مصر میں حسن مشہور ہے نا, یہ اصل مصریوں کا نہیں ہے, بلکہ یہ اس لیے ہے کہ وہاں آبادی کس کی غالب آئی, یعقوب علیہ السلام کی اولاد, کیونکہ انہوں نے پھر کثرت سے نکاح کیے, بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے, بہت زیادہ نسل بڑھتی تھی. تو وہ مصر کی جو اوریجنل آبادی تھی وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتی چلی گئی, لیکن بہت وقت لگا ہے اس میں, ابتدا میں ایسا نہیں تھا. لیکن بنی اسرائیل جو تھے نا, جب یعقوب علیہ السلام کی نسل بہت تیزی سے بڑھی ہے تو بنی اسرائیل مصر میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہو گئے تھے, بہت بڑی تعداد میں تھے. بڑے خوبصورت یہ لوگ, اتنے خوبصورت کہ یوسف علیہ, سورہ یوسف میں کیا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے 9 بیٹوں کو راشن لینے کے لیے بھیجا مصر میں تو کیا فرمایا, یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. کیونکہ اتنے خوبصورت 9 بیٹے جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک ہی باپ کے ہیں تو نظر لگنے کا خطرہ ہے. تو ایسی کوئی خوبصورتی کسی میں ہو اور اتنے سارے ہوں اور اتنے لمبے چوڑے ہوں تو نظر کا اندیشہ ہوتا ہے. عام طور پر جو آج کل جس قسم کے بچوں کو نظر لگ رہی ہے وہ نظر نہیں لگ رہی, وہ آپ کا وہم ہے, وہ کوئی اور چیز لگ رہی ہے, ان کو نظر نہیں لگ رہی ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہمی نہ بنا کریں. ذرا سا بچے کو کھانسی آ گئی, میرے بچے کو نظر, کیوں بھائی کیوں لگ گئی اس کو. ماں باپ کو تو اپنے بچے لازمی اچھے لگتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی اتنا وہ متاثر کر رہا ہو کہ اس کی نظر لگ جائے. تو اتنا وہمی نہ بنا کریں. ہاں کسی کے 15-20 بچے ہوں اور سارے خوبصورت ہو رہے ہیں, لحیم شہیم, یا یہ کہ چلو چھوٹے ہیں لیکن یہ کہ کثرت سے ہیں یا سارے بہت خوبصورت ہیں, تو نظر سے بچنے کا تھوڑا سا اہتمام کر لینا چاہیے, لیکن زیادہ اس میں وہمی نہ بنا کریں. رکشے کے پیچھے جوتا لٹکا ہوا ہے नजर ना लग जाए। रक्षे को नजर लग के और क्या बनेगा वो? देखो ट्रक को नजर लगेगी तो सिमट के रक्षा बन जाएगा, क्या ख्याल है? छोटा सा हो जाएगा, रक्षे को नजर लग के वो कहां जाएगा और क्या क्या बनेगा? ठेले वाले ने लगाई भी होती है कि जूते लटकाए हुए हैं, ठेला हलीम की देख का ठेला है, भाई तेरी तारिक रोड पर बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, करोड़ों की बिजनेस हो रहा है तेरा, और नजर जब लगने का अंदेशा होता है जब एकदम से इनके इंसान के पास ये चीजें आती हैं। अगर किसी की कोई नेमत लोगों में मशहूर हो जाए फिर उस पर नजर नहीं लगती। बहुत से लोग पूछते हैं ना भाई अगर खूबसूरती पे नजर लगती है तो ये फंकाराएं अदाकाराएं और एक्ट्रेस और ये जो गुलूकार हैं तो बड़े हैंडसम होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, इनको क्यों नहीं लगती? इनको इसलिए नहीं लगती कि इनकी हुसन की शोहरत हो जाती है। जब एक चीज से लोग मानूस होते हैं तो नजर लगने का अंदेशा खत्म। इस तरह किसी आदमी की दौलत मशहूर हो जाए, सबको पता है करोड़पति है, फिर नजर नहीं लगती। नजर लगने का खतरा उस वक्त होता है जब जो है ना वो तेल बेचता था सरसों का, गुटके की दुकान थी, एकदम पैसा आया और जनाब इसकी गाड़ियां चल रही हैं और इसके जनाब जो है वो बिल्डिंगें बन गई इसकी, तो इस आदमी को नजर का अंदेशा होता है। इसको शरीयत कहती है एकदम से लोगों के सामने जाहिर ना करो, आराम आराम से माशाल्लाह सुभान अल्लाह इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किया करो, एकदम से वो जाहिर ना, क्योंकि फिर लोग जो है ना हसद करने लगते हैं। हसद नजर लगती है हासिदों की, लोग कहते हैं अभी तो हमारे सामने पकौड़े बेचता था एकदम से जनाब ये ऐसे, फिर तो आहिस्ता 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 होता है ये सब चीजें। तो अब वो सारी कौम आके आबाद हुई है मिस्र में। तो मिस्र में क्या हुआ है कि बनी इसराइल, क्योंकि वो नौ भाइयों ने तोबा कर ली थी ना, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था, उनको एहसास हो गया भाई देखो हम इससे हसद करते थे मगर अल्लाह ने इसको कहां से कहां पहुंचाया, उन्होंने भी तोबा इस्तगफार की, नेक परहेजगार बन गए, उनकी औलादें भी सब नेक परहेजगार में। अब मिस्र के जितने लोग थे वो इनसे बड़े मुतासिर होते थे, वो जो लोग जानते थे कि हम काफिर हैं मगर ये लोग हमसे बेहतर हैं। जैसे हिंदुस्तान में जब मुसलमान रहा करते थे ना, यानी हुकूमत थी मुसलमानों की, तो हिंदू लोग मुसलमानों से बड़े मुतासिर होते थे। हिंदू भी दम करवाने मुसलमानों के पास ही आते थे, दम करवाने, दुआ करवाने, दम करवाने, वो जानते थे कि इनका दीन इनका मजहब हमसे बेहतर है। अब क्या हुआ है कि बनी इसराइल में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गैर मुस्लिमों के साथ रह रहे हैं, मुस्लिम स्टेट नहीं थी, मुस्लिम रियासत नहीं थी, याद रखो मुस्लिम रियासत होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वरना पैगंबरों की औलादें भी बिगड़ जाती हैं, पैगंबरों की औलादें भी गैर मुस्लिमों के साथ रहने की वजह से बिगड़ जाती। अब क्या हुआ है, बनी इसराइल आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हुए, वो उनमें अमली मजबूती ना रही, और जहां बुजदिली आएगी, अगर आप अकलियत में हैं माइनॉरिटी में हैं तो आम तौर पर ऐसा होता है कि फिर गैर मुस्लिम को आपसे हसद होना शुरू हो जाता है, उसको पता है कि इसका जो मजहब है और इसका जो कानून है हमसे बेहतर है। तभी दुनिया में इस्लाम से जितनी दुश्मनी की जाती है ना किसी और मजहब से नहीं की जाती। कोई हिंदू सिख हो जाए हिंदू लोग उसे कुछ नहीं कहते, कोई सिख हिंदू मजहब कबूल कर ले इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने अपने बचपन में देखा है, हम जहां रहते थे वहां करीब में एक ईसाइयों की आबादी थी, वहां ईसाई हिंदू भी होते थे, हिंदू ईसाई भी होते थे, होता रहता था, कोई मसला नहीं होता था। लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन मुसलमान हो गया या कोई हिंदू मुसलमान हो गया, उस बेचारे की ऐसी की तैसी हो जाती थी, उसे कत्ल की धमकी। हिंदू अगर मुस्लिम होता था फिर तो वो घर से भागना पड़ता था उसको, वहां ईसाई कोई लड़की मुसलमान हो गई तो घर से पहले भागेगी, इस्लाम बाद में कबूल करेगी, अगर इस्लाम पहले कबूल कर लिया तो घर से निकलने के दरवाजे बंद। लेकिन फिर भी होता था, वहां से लड़कियां भाग जाती थी। एक बड़ा दिलचस्प वाकया आया, मैं वहां गया, हमारे उस्ताद भी रहते थे तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए थे मुझे वाकया बता रहे हैं कि मेरा बेटा तबलीग में वक्त लगाकर आया है और घर से भाग गया, मैं परेशान पता नहीं कहां भागा है। तबलीग में आने के बाद तो भागता नहीं है ना इंसान, लेकिन वो भागा हुआ है। कह रहे मेरे पास एक बंदा आया, ईसाई है, वो बंदा आया, कहने लगा मेरी बेटी बहुत दिनों से ना इस्लाम इस्लाम की बातें बहुत कर रही थी, मुझे डर था वो इस्लाम कबूल ना कर ले, लेकिन मैंने उसको धमकी दी हुई थी कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब पता नहीं वो तीन दिन से गायब है, मिल ही नहीं रही। तो ये कहते हैं, मैंने कहा कि मेरा बेटा भी ठीक तीन दिन से ही गायब है। ठीक है, कितने दिनों से गायब है? ठीक तीन दिन से। तो फिक्र की बात नहीं है, मैं भी अपने बेटे के बारे में परेशान था, मुझे भी तसल्ली हो गई। फिर वो पकड़े गए, पता चला वो लड़की बिनोरी टाउन गई थी, वहां इसने इस्लाम कबूल किया, इसने भी पहले से कहा हुआ था उधर मिलेंगे, ठीक है, तो वहीं से इस्लाम कबूल करके उसको अपने साथ पता नहीं कहां ले गया, अब तक तो आ गया होगा। लेकिन मैं ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि इतनी सख्ती करते हैं ईसाई लोग इस मामले में, दूसरे मजहब के बारे में सख्ती नहीं है। वजह क्या, इस्लाम में अट्रैक्शन इतनी है, अट्रैक्शन के जब आप इस्लाम को दूसरे मजहब के मुकाबले में ला के रखोगे तो वो उसका कोई मुकाबला हो नहीं सकता। तो जहां भी बर्मा में देखो ना, बर्मा भी क्या है, मुसलमान जैसे ही कमजोर पड़े हैं तो फौरन हिंदुओं को बर्दाश्त किया जा रहा है, हिंदू को कुछ नहीं कहते बर्मा की हुकूमत, सिखों को कुछ नहीं कहती, हालांकि वहां हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और भी मजाहिब हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो ये फितरत है कि इस्लाम जो है ना, इसके लिए मुसलमान जहां कमजोर पड़ेगा तो अक्सर वेशतर, कायदा कुल्लिया नहीं है, अक्सर वेशतर गैर फिर उस पर क्या आ जाते हैं, गालिब आ जाते हैं। तो बिल्कुल यही हुआ, बनी इसराइल जैसे ही अमली लिहाज से कमजोर हुए और उनमें बुजदली थोड़ी बहुत आई है तो क्या हुआ, मिस्रियों ने उन पर कब्जा कर लिया, गुलाम बना लिया इनको, मारना पीटना जलाओ घेराओ जो होता है कि इनको खत्म किया जाए। और फिर एक वक्त आया ये जुल्म बढ़ते 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 बढ़ते, ये जो मिस्र का बादशाह था ना जिसे फिरौन कहा जाता है, मिस्र के हर बादशाह को पहले फिरौन ही कहा जाता था, यानी लकब था बादशाह का उसको फिरौन, तो रामीस नाम था गालिबन इसका, इस जब इसकी ये रमीस नाम था, तो इसकी जब हुकूमत आई है तो इसने फिर इंतहा कर दी और बनी इसराइल को सबको गुलाम बना लिया इसने, यानी उस मैं बाज़ मुल्कों का नाम नहीं लूंगा, मुझे पाबंदी है यहां बैठ के उन मुल्कों का नाम लेके उनके खिलाफ बयान करने की, कुछ इसमें हिकमत है। उसमें भी ये कानून है कि मुसलमान किसी भी सरकारी ओहदे में मुलाजमत नहीं कर सकते, बाज़ मुल्कों में ये कानून है, समझ में आ रही है बात, वो हमेशा चौकीदार लगेगा, भंगी बनेगा, ये सब चीजें, बिल्कुल वही हिसाब है जो बनी इसराइल के साथ हुआ था। तो उन्होंने भी कानून साजी ऐसी की कि भाई मुसलमान क्या करेंगे, बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादें, इतने खूबसूरत और ऐसे इनके पास इल्म भी था, मगर काम क्या कर रहे थे, झाड़ू पोछे का, और इनको मेहनत मजदूरी वाले काम में इनको लगा दिया। फिर क्या हुआ है कि अल्लाह ताला तो नाकामी के नक्शों में कामयाबी के पैदा करते हैं ना, अल्लाह ताला ने इरादा किया कि अल्लाह बनी इसराइल को दोबारा से हुकूमत देंगे और दोबारा से उरूज देंगे। तो फिरौन को ख्वाब आया, ये जो बाज लोग कहते हैं ना कि फिरौन को नजूमियों ने खबर दी थी कि एक ऐसी हुकूमत आएगी, मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा करेंगे, ये 100% गलत है, नजूमियों ने खबर नहीं दी, नजूमियों को बेचारों को कुछ भी पता नहीं होता, ये जो नजूमी होते हैं ना चांद देख के सितारे देख के बताए यूं आपके लिए हफ्ता ऐसा रहेगा, इनको नहीं पता होता, इनको अपना नहीं पता होता कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, आप इनसे बोलें कि आप बताएं आपका कैसा रहेगा, वो अगर बताएं ना बहुत अच्छा रहेगा, उसका बटवा चोरी कर लें आप, इस जेब कुतरे को बोलें, और फिर अगले हफ्ते आके पूछें कि आपका ये हफ्ता कैसा रहा, अगर वो कहे ना बहुत अच्छा रहा तो उसको बोले अल्लाह का वास्ता रमजान में कम अज कम झूठ ना बोलो, अगर अच्छा रहा तो ये तुम्हारा बटवा क्यों चोरी हो गया। तो ये तो बेकार होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता, बाज दफा ख्वाब सच्चा आ जाता है, वो गैर मुस्लिम को भी आ सकता है सच्चा ख्वाब। तो फिरौन को ख्वाब आया कि बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स पैदा हो रहा है जो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा कर देगा। किबती कौम थी, किबती जिनकी हुकूमत थी, तो फिरौन ने और जुल्म ढाना शुरू कर दिए और मशहूर वाकया फिर वो युज़बिहु अबनाहुम, जो बच्चा पैदा होता फिरौन उसको ज़बह कर देता कि वो बच्चा ही नहीं पैदा होने दूंगा जो मेरी हुकूमत का खात्मा करेगा। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में वही डाली, बच्चा पैदा हुआ है संदूक के हवाले कर दो, वो संदूक में बच्चा होते होते फिरौन के महल में गया, और फिरौन की बीवी आसिया वो भी उस वक्त तक काफिर थी, मगर उसको क्योंकि औलाद नहीं थी तो उनको बच्चे पर बड़ा प्यार आया कि तो बड़ा खूबसूरत बच्चा है। फिरौन ने कहा कि नहीं इसको मैं कत्ल करूंगा, लेकिन उसने कहा नहीं ये तो इतना खूबसूरत बच्चा है, इसको हम अपना बेटा बना लेंगे या घर में ये खादिम बना लेंगे। फिरौन बीवी की देखो कितना बड़ा बादशाह था ठीक है किसी की नहीं सुनी, लेकिन बीवी के सामने वो भी आजिज आ गया। तो पता चला ये हमेशा से होता आ रहा है, कोई इतनी घबराने की बात नहीं है, इस पर फख्र किया करें, हम बीवी के गुलाम हैं कोई मसला नहीं। बोले फिरौन ने जब गुलामी किया तो हम कौन क्या होते हैं। बाज़ लोग शर्मिंदा घर से बाहर आके ना बड़े फखर से बताते हैं, अरे ये अबे सब पता होता है सबको क्या हो रहा है। तो एक दफा मैंने कहीं ये बात कह दी किसी के बारे में, मैंने कहा आप भी घर में बीवी की मान के चलते हैं, तो वो बड़े जोश में आ गया, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं, मुझसे कह रहे हैं मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो जोरू का गुलाम है। ओ बड़े अपने वाकयात सुनाए बहादुरी के ना। फिर बाद में चंद उनके घर के वाकयात मेरे सामने आए तो मुझे किसी ने बताया कि ये वो आदमी है जो इतनी भड़कियां मार के गया था। यानी वो जो सारी बातें कर रहा था ना, वो घर में आके उसकी बीवी के सामने वो सारी बातें फेल हो जाती। तो फिरौन की बीवी ने कहा ला तख्तलूहू, इसे कत्ल मत करो, ये फायदा पहुंचाएगा। बिल आखिर फिरौन जो है वो बीवी की बातों में आ गया, उसने कहा चलो रख लेते हैं इसको। फिर अल्लाह ने दूध हराम कर दिया, वो बच्चा किसी का दूध नहीं पीता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी ना, वो संदूक में डाल नहीं रही थी अपने बच्चे को, डर लग रहा था, माँ कैसे संदूक में डालेगी भाई, दरिया के हवाले करेगी। तो अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ के दिल में ये इल्हाम किया कि इन्ना रादूहु इलैक, कैसे प्यारे अल्फाज है ना कुरान के, खुदा की कसम वजद आता है। कोई और जबान में या खुद अरबी में ही इस बात को इतने खूबसूरत अंदाज से बयान करना मुमकिन नहीं है। आप किसी से कहें ना कि हम ये बच्चा आपकी गोद में पहुंचाएंगे तो बस इतना कहेंगे ना। कुरान ने क्या कहा, इन्ना रादूहु इलैक, ए मूसा की माँ गम ना कर। अल्लाह फरमाते क्या हुआ, वह अफबहा फुआदु उम्मी मूसा फारिगा, मूसा की मां का दिल सबर से खाली हो गया, सबर से खाली हो गया। इन कादत लतुबदी भी, जब उनको पता चला ना कि ये फिरौन की गोद में पहुंच गया है, तो मां तो जज्बाती होती है ना, वो ये नहीं देखती कि मैं जब जाके बोलूंगी मेरा बेटा है तो नतीजा क्या निकलेगा, वो तो कत्ल कर देंगे, सही तो बनी इसराइल का है, हमें क्या पता था बनी इसराइल का नहीं है ये, तो वो तो कत्ल कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि मूसा की मां बेसब्री हो गई और करीब था कि जाके बताती ये मेरा बेटा है मेरे हवाले करो, क्योंकि मेरा बच्चा तुम कैसे पाल सकते हो, तो मेरा है तो मैं पालूंगी, मेरा दुश्मन कैसे पालेगा इसको। अल्लाह फरमाते हैं लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, हमने मूसा की मां के दिल पे गिरा लगा दी, बांध दिया उसको रस्सियों से, जाना भी चाहेगी हम रोक लेते हैं। पता चला कि सबर की तौफीक भी किसकी तरफ से मिलती है, अल्लाह के। बाद दफा अल्लाह बड़ी बड़ी मुश्किलात में ना दिलों पे गिरा लगा देता, और फिर अल्लाह ने तसल्ली दी कि गम ना कर, इन्ना रादूहु इलैकी, हम इसे तेरी गोद में पहुंचा के छोड़ेंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और कत्ल होना तो दूर की बात, हम इसे पैगंबरों में से बनाएंगे। इससे अंदाजा होता है कि हजरत मूसा की मां कितनी परहेजगार, कितनी नेक वलीउल्लाह थी, कि अल्लाह की तरफ से उनके दिल में इल्हामात भी हो रहे थे। और इससे भी पता चलता है कि वही के अलावा भी बाज दफा अल्लाह की तरफ से अहलुल्लाह के दिल में इल्हामात होते हैं। बाज लोग करामात के मुनकिर होते हैं और हर करामत को शिर्क समझते हैं कि भाई फजाइल सदकात में लिखा है उनको अल्लाह की तरफ से इल्हाम हो, ये शिर्क है। ऐसा नहीं होता कि बाज दफा इल्हाम हो सकता है, अलबत्ता वली का इल्हाम गन्नी होता है, यकीनी नहीं होता, और वो शरीयत के अगर खिलाफ जा रहा है तो काबिले कबूल नहीं है। और ये भी जरूरी है कि वो हो वली, हर दामत बरकातुहुम जो है ना वली नहीं होता, याद रखो, हर दामत बरकातुहुम, हर मुद्दजुल अली जो है ना वली नहीं होता। बस इतने सारे अलकाब शुरू मिलकर हजरत जी फलां 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 दामत बरकातुहुम अलालिया वगैरह चिश्तिया कादरिया फलानिया डिमकानिया इतने लगा देते हैं। वली का मतलब है कि अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जज्बा हो उसके अंदर। तो अब क्या है कि वो फिरौन के दरबार में, अब ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में थे, मूसा अलैहिस्सलाम किसकी औलाद में थे, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। अच्छा, फिरौन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जानता था, और फिरौनी लोग जानते थे कि इनके बाप दादा में यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे हैं और हमारे बाप दादाओं ने उनकी इत्तिबा नहीं की, उनकी दावत पर ईमान नहीं लाए, तो एक थोड़ा सा उनको खटका था। तभी जब मूसा अलैहिस्सलाम की दावत चली है तो फिरौनियों के दरबार में इख्तलाफ हो गया, बात कहने लगे यूसुफ जो थे उनकी भी तुमने नहीं मानी, और अब उनकी औलाद में अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, हम उनकी भी नहीं मान रहे, तो कहीं इस पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। तो इससे पता चलता है कि ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जानते थे, और ये पूरी तारीख इनको मालूम थी कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने और याकूब अलैहिस्सलाम वहां से आए। तो फिरौन ने जो है वो पाला, उनके दरबार में पले हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हो गया था गलती से, मजाक में एक आदमी को मुक्का लगाया, ठीक है ना, लड़ाई छुड़वाने के लिए। मजाक से मुराद यानी कत्ल की नीयत नहीं थी, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, पैगंबर थे, कोई पैगंबर कमजोर नहीं होता, कोई पैगंबर बसूरत नहीं होते, ये अल्लाह ने कुछ पैगंबरों में मुश्तरक सिफात रखी हैं। बिल आखिर वो कत्ल हो गया, फिर चले गए, फिर वहां से वापस आए, शादी भी कर ली मदीन में जाके, واپس آئے ہیں تو پھر نبوت ملی اور پھر کس طرح سے دعوت دی ہے، فرعون نے اور مزید مظالم کرنا شروع کر دیے، بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا نیل میں غرق کر دیا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے تو پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہارا اصل وطن کون ہے، کیا ہے؟ بیت المقدس فلسطین، جہاں سے یعقوب علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے، وہاں غیر مسلموں کا قبضہ ہے، جاؤ اب وہاں جا کے جہاد کرو، اب ان سے لڑو اور اس جگہ کو اپنے قبضے میں لو، سارے کام اب جو ہے نا یہ نہیں کہ بھائی اللہ ہی بیٹھے بیٹھے کر دے گا سارے کام، کیونکہ فرعون سے جہاد کا حکم نہیں دیا، وجہ اس کی یہ تھی کہ فرعون سے اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ فرعون تو ان کے بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، وہ کہاں بیچارے دفاع کر سکتے اپنا۔ تو اللہ کے احکام اتنے ہوتے ہیں نا جتنا جو انسان کے بس میں بھی ہو، اب ایسی قوم سے لڑائی کا حکم جس سے لڑائی اسباب کی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، تو اس کو تو اللہ نے خود ہی ہلاک کر دیا۔ اب اللہ نے کہا کہ جو میں نے کرنا تھا کر دیا، اب خود تم بھی کچھ ہمت کرو، اب تم جاؤ اس قوم سے لڑو، جہاد کرو، اس پہ قبضہ کرو، اللہ تمہیں حکومت دے گا۔ لیکن یہ اتنی عرصے غلامی کی زندگی گزار گزار کے نا اب ان میں لڑائی بھڑائی کا جذبہ ختم ہو گیا تھا، ابھی کہنے کہ لڑائی کیا ہوتی ہے بھائی، فائٹ کیا ہوتی ہے، حکومت کیا ہوتی ہے، جب انسان بہت عرصے غلاموں والی زندگی گزارے نا پھر اس کی مینٹل اپروچ نیچے ہو جاتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ، تو انہوں نے آج جو ہم نے واقعہ پڑھا سورہ آل عمران میں، یہ واقعہ آیا ہے سورہ مائدہ میں، تو انہوں نے اپنا مخبر بھیجا کہ جا کے پہلے دیکھ کے آؤ، کمزور لوگ ہیں تو لڑتے ہیں، اگر بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں نا، اگر کمزور نہیں ہیں آج پھر ہمیں بتانا۔ تو انہوں نے جا کے دیکھو نا، وہ بڑے لمبے چوڑے ہیں بھائی، وہ تو ٹھیک ہے نا، شام کی سرزمین کے لوگ ہیں، بہت ہائی فائی جو ہے نا، ہائٹ ان کی بہت زبردست ہے۔ تو یہ آ کے کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلہا، ہم نہیں جا سکتے۔ تو ان میں بھی اچھے لوگ تھے، تو قرآن کہتا ہے قال رجلانی من الذین یخافونا، دو مردوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کا ان پر خاص انعام تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم جاؤ، جب اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو اس کا مطلب اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور ان اللہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ کتنے طاقتور ہیں، اگر اللہ نے تمہیں شکست دینی ہوتی تمہیں حکم کیوں دیتا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ کتنے مبارک لوگ تھے جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ دو شخص جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا تھا، انہوں نے کہا جاؤ ہمت کرو، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم نہیں جا سکتے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ خود سے علاقہ چھوڑ کے بھاگ جائیں پھر ہم، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم وہاں چلے جائیں گے، پھر ہم اس علاقے پہ کیا کر لیں گے، قبضہ کر لیں گے اور ہماری حکومت ہوگی بغیر الیکشن کے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے تمہاری اتنی مدد کی ہے، سارے کام اللہ کر کے دے رہا ہے، خود ذرا بھی اب ہمت نہیں کر رہے، تو حضرت موسیٰ تنگ آ گئے، کیونکہ بنی اسرائیل پہلے ہی بہت تنگ کرتے رہتے، تو ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، تو بہت پریشان ہو کے کہنے لگے اللہ میری اس قوم سے مجھے نجات دے دے، اس قوم سے کیا کر دے، مجھے نجات دے دے، بس جان چھڑا دے اس نالائق قوم سے میری۔ تو بالآخر اللہ کا عذاب آیا کہ 40 دن تک اس میدان میں گھومتے رہو گے، شہر کی زندگی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے تم پر انعام کر کے شہر کی زندگی دی تھی، اللہ نے اب تم سے چھین لی ہے، اب اس چٹیل میدان میں 40 سال تک گھومتے رہو۔ اب وہ گھومتے چلتے رہتے تھے اور کوئی علاقہ ہی نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی، پھر اللہ نے فضل کیا کہ ایک بادل ان کے اوپر کر دیا جو چھاؤں آتی تھی، اور من و سلوا نازل کیا، لیکن کوئی شہر کی زندگی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد انہی میں اللہ نے ایک نبی بھیجے، انہی میں جو 40 سال تک جو ہے نا ادھر ہی میدانوں میں ہی گھومتے رہتے تھے، صحیح نا، کوئی کچھ بھی نہیں، پریشان ہو گئے تھے، پھر انہی میں اللہ نے ایک نبی بھیجے، ان نبی نے پھر ان سے کہا کہ اب لڑو، اللہ نے تمہارے مقدر میں فتح لکھی ہوئی، اس قوم سے لڑو، بیت المقدس پہ قبضہ کرو۔ دیکھو آج یہودی اسرائیل پر کتنا شیر بنا ہوا ہے، اب اللہ کسی نبی نے ان کو حکم نہیں دیا کہ مسلمانوں سے لڑو، جب اللہ حکم دے رہا تھا اس وقت یہ حال تھی۔ تو پھر جو ہے بنی اسرائیل نے دوبارہ، چند لوگوں نے لڑائی کی، سب نے نہیں لی، اور ان میں بھی اللہ نے ان کو آزمایا جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ اب جب انہوں نے تھوڑے سے لوگوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، اکثر ان میں سے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اکثر کے کیا ہوا ہے، میدان چھوڑ کے فرار ہو گئے، تھوڑے سے لوگ جو تھے جن کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ اتنی سخت لڑائی تھی، دشمن اتنا طاقتور تھا کہ جب انہوں نے دشمن کی فوج کو دیکھا ہے تو زیادہ تر تو لوگ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت، جالوت کا لشکر ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے لڑنے کی، بھاگ گئی ہے. جو تھوڑے سے لوگ تھے وہ میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگے. اور کیسی یہ خوبصورت دعا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کی بالٹیاں انڈیل دے، کیونکہ اتنا طاقتور دشمن ہے کہ اس سے میدان میں کھڑے ہو کر لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے، صبر انڈیل دے ہمارے اوپر. یہ بلاغت ہے، مبالغہ ہے، ایسا صبر انڈیل دے کہ بس کٹ جائیں، مر جائیں، میدان نہ چھوڑ کے بھاگے. کچھ لوگ تھے نا، انہی میں حضرت داؤد بھی تھے جو اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے، سمجھ رہے بات کو، انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام کیا تھا، داؤد. تو یہ تھوڑے سے لوگ باقی بچے ہیں، باقی سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور ان تھوڑوں سے بھی نہیں، پہلے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی سے لڑنے کی توفیق عطا فرما. پھر یہ تھوڑے سے لوگ لڑے ہیں، جن میں سب سے زیادہ بہادری دکھائی حضرت داؤد نے. حضرت داؤد بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، یہ سارے انہی کی اولادیں ہی تھیں. تو وہ لڑے ہیں، تو حضرت داؤد نے بہت بہادری بھی دکھائی، اور کافروں کا جو سردار تھا نا جالوت، اس کو قتل بھی کیا جاتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے فآتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے داؤد کو حکمت اور نبوت عطا کر دی، کیونکہ اتنی بہادری دکھائی نا لڑائی میں، اللہ نے نبی بھی بنا دیا، اور بنی اسرائیل نے پھر ان کو اپنا کمانڈر بنا لیا کہ بھائی سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں، آپ ہی کمانڈر ہیں. پھر انہی کے ہاتھ میں، جس کو آج کل یہودی یروشلم کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو، فلسطین کہتے ہیں، تو اس کی حکومت پھر داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی. پھر داؤد علیہ السلام نے جیسے ہی کمانڈ سنبھالی ہے، تو داؤد علیہ السلام نے پھر جہاد شروع کر دیا. پھر داؤد علیہ السلام نے کہا پوری دنیا پہ میں کیا کروں گا، حکومت کروں گا اور اللہ کے دین کو نافذ کروں گا. پھر وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے آگے، داؤد علیہ السلام تو پھر وہ اتنی زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں، اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں. داؤد علیہ السلام عبادت گزار بھی بہت تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغہ، پوری زندگی اسی طرح کی، اور رات بھر تہجد میں مشغول رہتے تھے، اور اتنی خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے یہ سارے معجزے ان کو عطا کیے ہیں، پھر سارے معجزے ان کو عطا کیے ہیں کہ آواز اتنی خوبصورت تھی کہ پرندے ان کی جو زبور کی جب تلاوت کرتے تھے نا، وہ تورات اور زبور کی تلاوت، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات بھی تھی ان کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے، اور الگ سے اللہ نے ان کو زبور بھی دی. تو اس کی جب تلاوت کیا کرتے تھے تورات اور زبور کی، تو وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ، قرآن کہتا ہے کہ پرندے آ کے جمع ہو جایا کرتے تھے سروں پہ، غول کے غول. اور اللہ نے آپ کو معجزہ یہ دی کیونکہ آپ ذکر بہت کرتے تھے اللہ کا، تو ایسا خوبصورت ذکر کرتے تھے اور اتنی خوبصورت آواز اور ایسا در تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے تھے تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. یا جبالو اوبی ماہو و طیر، اللہ فرماتے ہیں اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ، اور اے پرندوں تم بھی داؤد کے ساتھ اس کے ذکر میں شریک ہو جاؤ. پہاڑوں سے بھی ذکر کی، یہ معجزے تھے جو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دیے. پھر داؤد علیہ السلام کیونکہ بہت زبردست جہاد کر رہے تھے، تو اب ان کے پاس کیا تھا کہ لوہے سے جنگ ہوتی ہے نا، تو اس زمانے میں فیکٹریاں اتنی نہیں تھیں جن میں لوہے کو پگھلایا جائے اور زرہیں بنائی جائیں، بہت ٹائم لگتا تھا ان میں. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، تو داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے، اور سب سے پہلا جو جنگی لباس ہے لوہے کا، وہ داؤد علیہ السلام نے بنایا ہے. اس کے بعد سے پھر جنگوں میں لوہے کے لباس پہننے کی ایک جو ہے نا رواج چل پڑا ہے. تو جنگی ٹوپی لوہے کی اور زرہ، اور یہ داؤد علیہ السلام بناتے تھے، فوجیوں میں بانٹتے تھے. اور پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی حکومت کی ہے، بہت بڑی. اور عجیب بات ہے، آپ لوگوں کو برا تو لگے گا لیکن داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی ہیں. پھر سمجھ آ رہی ہو بات، یہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے 700 شادیاں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نکاح کی کثرت یہ تقوی اور زہد کے منافی نہیں ہے. جتنے بھی بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں نا، انہوں نے نکاح بہت کثرت سے کیا. ہماری شریعت میں 700 کی اجازت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ اس لیے اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی مالدار 700 کرے گا تو یہ بیچارے کمارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو ایک بھی نہیں ملے گی پھر. تو اس لیے شریعت نے کہا بس 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اور 4 میں بھی شرط لگا دی کہ 4 کے حقوق ادا کرو. تو وہ داؤد علیہ السلام کو پھر اللہ نے بہت بیٹے دیے ہیں، ان میں ایک بیٹا جو سب سے زیادہ لائق اور فائق تھے وہ کون تھے، سلیمان. یہ آج میرا چونکہ بیان ہے تو کل شاید میں عمرے کے لیے روانہ ہو جاؤں نا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں یہ جلدی سے کمپلیٹ کر دوں. کل ممکن ہے نہیں بھی ہوں روانہ، ٹھیک ہے، یہ بھی امکان ہے، پرسوں شاید جاؤں، ابھی ٹکٹ کنفرم نہیں ہے. تو یہ جلدی سے میں تھوڑا سا دو چار منٹ اور لوں گا اور یہ شجرہ نسب انشاءاللہ مکمل کر دوں گا۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بہت سارے تھے، ان میں جو سب سے لائق و فائق تھے وہ کون تھے؟ سلیمان۔ سب سے لائق فائق ایسے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک کیس آیا اتنا مشکل کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں فیصلہ کیا کروں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ ایک فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کہا بھائی اس میں یہ ہونا چاہیے، بیٹے نے کہا یہ ہونا چاہیے، تو اللہ نے حکم دیا کہ سلیمان کا فیصلہ آپ کے فیصلے سے زیادہ درست ہے۔ بعض وقت بیٹا جو ہے نا وہ درست نتیجے پہنچ جاتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ بھی بنی اسرائیل میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا، ایک دفعہ اب وہ کیا تھا، عبادت گزار بہت تھے، وہ بھی بہت عبادت گزار تھے، پھر گھر بھی اتنا، ان کی 100 بیویاں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 100 بیویاں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے، ان کی ظاہر ہے گھر داری بھی ہے، اس زمانے میں جمعرات منگل بازار تو نہیں ہوتا ہوگا لیکن اس کے حساب سے کچھ تو ہوتا ہوگا نا، تو وہ ظاہر ہے وہ گھرداری بھی کرنی ہے، بچے بھی ہیں، پھر ان کی دیکھ بھال، وہ ساری سسٹم، پھر عبادت بھی کرنی ہے، پھر جہاد کے لیے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، ان کو جا کے چیک کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، گھوڑوں کو دیکھ کر اتنا مشغول ہوئے کہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کو یاد ہی نہیں رہا، یا کوئی ذکر اذکار کا معمول تھا وہ قضا ہو گیا۔ تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں نے جہاد بھی کرنا ہے، دنیا پر حکومت بھی کرنی ہے تیرے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اور گھر بار بھی سنبھالنا ہے، گھوڑوں کی خدمت بھی کرنی ہے، یہ سارے کام کرنی ہے، تو مجھے نہ تو ان تمام چیزوں سے مستثنا کر دے، مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی نے اس کوئی حکومت کا تصور بھی نہ کرے۔ یعنی یہ جو اسباب کی دنیا میں میں ہر چیز کا محتاج ہوں نا، اس سے ہو جائے، ایسا مجھے ایسے کنٹرول دے دے نا کہ بس میرے بعد کسی میں وہ ہو ہی نہیں، کسی کو ملے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ہواؤں کو ان کے تابع بنا دیا، جنات کو ان کے تابع بنا دیا۔ جنات کسی عامل کے تابع ہرگز نہیں ہوتے، جنات صرف کس کے تابع تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے۔ یہ اتنے بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے انتر منتر پڑھا، قبر میں 40 دن گزارے اور جن چڑیل آپ کی خدمت میں آ کے، ایسا نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا تھا، وہ بھی بہت بڑے پہنچے ہوئے پیغمبر تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے اپنی قدرت سے کر دیا تھا۔ وہ جن ہی کیا جو بوتل میں آ جائے، میں اکثر مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں نا بوتل میں جن کو بند کیا ہے، یہ ایسے ہی جیسے کوئی بہت بڑا محلے کا ٹارگٹ کلر ہے، کسی پولیس والے نے پکڑا، وہ ڈینگے مار رہا ہے، میں نے اس ٹارگٹ کلر کو پکڑ لیا، آپ نے کہاں رکھا، کہہ رہے شاپر میں لے کر آ رہا ہوں اس کو۔ آپ بولیں گے وہ کیسا دہشت گرد ہے جو شاپر میں آ جائے، ہیں بھائی، وہ تو پجاروں میں بڑی مشکل سے آئے گا۔ تو یہ کیسا جن ہے جو آپ کیا کرتے ہیں، بوتل میں لے آتے ہیں۔ تو یہ سب عاملوں کی بیکار باتیں ہوتی ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایسے جہاد کیا، اور پھر ملکہ سبا کا واقعہ ہے، ان کو بھی فتح کیا، اور بڑا ہی اللہ نے کامیاب حکومت دی۔ یہ احرام مصر جو ہے نا، یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں 4000 سال پرانا، یہ تاریخ کب کی ہے؟ آج سے تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ۔ تو پھر وہ احرام مصر جو ہیں بنوائے ہیں، جو آج کل دنیا کا ایک عجوبہ بنا ہوا ہے، اور پھر قرآن میں وہ جب ہم پڑھیں گے آگے پھر تفصیل سے انشاءاللہ۔ بالآخر سلیمان علیہ السلام نے فلسطین پر حکومت کی، وہاں سے پوری دنیا پہ خلافت ہوئی ہے سلیمان علیہ السلام۔ اچھا بنی اسرائیل جو تھے نا، ان کی عادتیں وہی رہی ہیں، اللہ نے سب کچھ کر دیا مگر ہمیشہ یہ نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتے۔ تو معجزے اور جادو میں فرق کیسے ہوتا ہے، یہ سکھانے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے، تاکہ جب کوئی نیا پیغمبر آئے تو تمہیں پتہ چل جائے یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے ان فرشتوں سے جادو سیکھ کے جادو ٹونے اور منتر شروع کر دیے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے جادو سکھایا تھا وہ کرنے کے بجائے کیا کیا، الٹے الٹے کام، میاں بیوی میں طلاقیں دلوانا، ٹھیک ہے نا، خوش ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ابھی ان کی بھی طلاق دلوا دی، وہ بھی ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ سارے الٹے الٹے نیگیٹو کام جو ہیں شروع کر دیے۔ تو بالآخر پھر کیا ہوا ہے، پھر ان کی اولاد میں ایک حضرت عمران پیدا ہوئے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ تو ان کی زوجہ نے منت مانی کہ میرے اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں مسجد اقصیٰ کی عبادت خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ تو آل عمران جو ہے نا، سورہ آل عمران میں ان کا تذکرہ، حضرت عمران تھے بہت نیک پرہیزگار، پھر ان کے بیٹا کے بجائے کیا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ پریشان ہوئی، اس بیٹی کا نام مریم رکھا، لیکن وہ بہت بڑی بزرگ تھیں، اور حضرت مریم کے جو خالو تھے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، وہ پیغمبر تھے، ان کے بھی اولاد نہیں تھی، تو ان کو بھی اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، یحییٰ علیہ السلام۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے، زکریہ علیہ السلام کا کون سا ہے، سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، حضرت عمران کا، یہ پوری ایک ترتیب آپ کے سامنے آ گئی۔ پھر حضرت مریم کو اللہ نے بیٹا دیا، ان کا نام کیا تھا، بغیر باپ کے جو بیٹا پیدا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، اپنے ہی پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے، کچھ لوگ ایمان لاتے، زیادہ تر نافرمانی کرتے، تو اللہ نے ان پر انعام کیا کیا، ان میں ایک پیغمبر بھیجے آخری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کی اور اپنے خیال کے مطابق ان کو سولی پر لٹکا دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں ختم کر دی۔ بھائی اب نعمتیں بہت ملی ہیں، اب کس کے اولاد ہوگی، کس کو نبوت ملے گی؟ وہ عرب میں جن کو تم جاہل سمجھتے ہو، اجٹ سمجھتے ہو، بنی اسرائیل کہتے تھے نا عربوں کے بارے میں کہ یہ بدو ہیں، ان میں تو کوئی پیغمبر ہی نہیں گزرا، 2000 سال سے کوئی پیغمبر نہیں، بت پرست ہیں اور یوں ہیں اور جاہل ہیں اور فلانا ہے۔ اللہ نے کہا انہی جاہلوں میں، انہی اجڑ لوگوں میں ایک پیغمبر پیدا کروں گا اور اسی کے دین کو پوری دنیا پہ غالب کروں گا۔ اللہ نے روحانی طور پر آج بھی اسلام کو پوری دنیا میں غالب کیا ہوا ہے، مذہب کے اعتبار سے آج بھی مسلمان غالب ہے۔ یہودیوں کا بیت المقدس میں حج دیکھ لو، پتہ ہی نہیں چلتا کب حج ہوا کب نہیں ہوا، پتہ چلتا ہے کسی کو؟ پتہ ہی نہیں چلتا۔ حالانکہ عیسائی بھی وہاں حج کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، مگر خود انہی کو بھی نہیں پتہ، کسی گورے سے بھی پوچھ لیں نا کب حج ہوا۔ اور ہمارا مذہب دیکھ لو، جو اللہ نے عرب کے بدوؤں کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دے دی اور بتایا کہ اب یہ روحانی سلسلہ، جو دنیا کی قیادت کی روحانی سلسلہ تھا، یہ کس کے پاس چلا گیا ہے؟ عربوں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور مکہ کو اللہ نے مرکز بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کو نوازوں گا، اور مکہ کو آج بھی اللہ نے ایسا آباد کیا ہوا ہے، ایسا آباد کہ پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا رمضان ہے، مسلمانوں کا حج ہے، مسلمانوں کا عمرہ ہے۔ یہودی بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیت اللہ ہے، لاکھوں لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے گل گور دائرہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، کلام بھی محفوظ، دین کی تعلیمات بھی محفوظ، رمضان بھی محفوظ، زکوٰۃ بھی محفوظ، ساری دین کی ایک ایک جزیات کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو یہ تبھی تو اسی سے جلتے ہیں یہ، اور جیلسی ہوتی ہے کہ ہمارا جو اتنی ہم دنیا کے مقتدا اور رہبر تھے، اللہ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا اور کس کو دے دیا؟ مسلمانوں کو۔ حالانکہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے آگے ہیں، ہم جاہل ہیں، مگر جاہل ہونے کے باوجود سیدھا راستہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے احسان کیا، تو اب اللہ بتاتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے پہ چلو گے تو تمہیں بھی نوازتا رہوں گا، ہٹو گے تو تمہیں بھی برباد کر دوں گا۔ لیکن ایک وعدہ کر لیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس لیے بتا دیا کہ اب یہ امت بنی اسرائیل کی طرح پوری کی پوری امت کبھی خراب نہیں ہوگی، پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی کہ جماعت المسلمین کی ضرورت پیش آ جائے آپ کو کہ سب لوگ خراب ہو گئے، اب کی ماڑی میں ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھو، پوری امت کبھی نہیں ہوگی۔ ایسا ہوگا کہ کچھ برباد ہو گئے، گمراہ ہو گئے، تو دوسرے وہ حق کی دعوت دیتے رہے، صحیح ہے نا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے غلط ہو گئے۔ جو یہ کہتا ہے نا سارے غلط ہیں، وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے، کیونکہ نئے نبی نے نہیں آنا، بنی اسرائیل گمراہ ہوتے تھے، اللہ نیا نبی بھیجتے تھے، اب نیا نبی نہیں آئے گا، یہی امت نبوت کا کام کرے گی، تو اللہ اب اس امت کو من حیث الامت گمراہ نہیں ہونے دیں گے، کچھ خراب ہوں گے تو کچھ اچھے ہوں گے۔ ہاں جب یہ ساری امت خراب ہوگی تو اب نبی نہیں، اب قیامت ہے بس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے جب تک بھی زمین پر اللہ کا نام لینے والا موجود رہے گا قیامت نہیں آئے گی، ایک شخص بھی جب تک رہے گا۔ جب ساری امت خراب ہو گئی پھر اللہ اس زمین ہی کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو یہ پیغمبروں کا تھوڑا سا سلسلہ تھا، دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ان پیغمبروں کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ہاں محمد احمد بچہ آئی سی یو میں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ میرا کل کا کوئی پتہ نہیں، ابھی تک ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی ہے بھائی، تو میں پھر کل بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کل ادھر ہی تراویح اور ادھر ہی بیان ہوگا، وہ ٹکٹ کا انہوں نے کہا تھا، اب تک کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی ہے، تو ہو سکتا ہے کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا، پرسوں نہیں تو ترسوں ہو جائے گا، نہیں تو نہیں ہوگا تو ثواب تو مل جائے گا نا نیت کا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہ وبحمدہ۔